أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر قرآن حکیم میں سات مختلف مقامات پر ہے. مطالعہ قرآنی میں جس ترتیب سے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ بقرہ جو مدنی سورت ہے سب سے پہلے وہ مقام آتا ہے ہماری تلاوت کے اعتبار سے. اس سے پہلے جو مکی قرآن نازل ہو چکا تھا ان میں چھ سورتیں وہ ہیں جن میں قصہ آدم و ابلیس موجود ہے. سورہ اعراف ہے، سورہ حجر ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد. گویا کہ ان آیات کے نزول سے پہلے چھ سورتیں وہ ہیں جو مکہ میں نازل ہو چکی تھیں، ان میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے مختلف مراحل کا ذکر جو ہے بڑی تفصیل سے آئے گا. لیکن ترتیب قرآنی میں ہم چونکہ یہ مدنی سورت سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں لہذا ہمیں بہرحال اسی ترتیب سے آگے بڑھنا ہوگا. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں کو حکم دیا تھا انی جاعلن فی الارض خلیفہ کہ میں اس زمین میں ایک نائب بنانے لگا ہوں. انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض کہتے ہیں. خا لام اور فا یہ مادہ آتا ہے کسی کی نیابت کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات دیے گئے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، ان پر عمل درآمد کرنا، یہ اصل مقصد ہے انسان کا. اور اس کا کلائمیکس ہے عبادت، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ خبر دی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے لگا ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو فرشتوں نے کہا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اعتراض کیا لیکن ایک سوالیہ نشان ہے، کیا پروردگار کیا تو زمین میں ایک ایسی مخلوق تخلیق کرنے لگا ہے من یفسد فیہا کہ جو زمین میں فساد برپا کرے گی. معلوم ہوتا ہے کہ غیبی علم جو ہے فرشتوں کو تھا کہ یہ انسان زمین میں بڑا فساد برپا کرے گا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن میں بھی ہے، یہ بحر و بر میں ایک بڑا عظیم فساد برپا ہو چکا ہے انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی ناہنجاری کی وجہ سے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور یہ ایک دوسرے کا خون بھی بہائیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ اپنی رائے جو فرشتوں نے پیش کی تھی وہ اس بنیاد پر کہ انسانوں سے کہیں پہلے جنات کی تخلیق ہو چکی تھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اس زمین کے اوپر جنات کا قبضہ تھا، اور جنات کی تخلیق چونکہ ہوئی ہے آگ سے تو ان کے اندر تیش اور غضب اور غصہ اور لڑائی، یہ تمام چیزیں موجود، فساد، دنگا. تو فرشتوں کا مشاہدہ یہ تھا کہ زمین میں وہ جنات نامی ایک مخلوق جو موجود ہے وہ تو یہی کام کر رہی ہے، اس لیے کہ یہ جو ابلیس ہے عزازیل جس کا اصل نام تھا وہ بھی تو جنات میں سے تھا نا، وہ تو اس وقت موجود تھا جب حضرت آدم کی تخلیق ہو رہی تھی، تو جنات تو پہلے سے ہیں. تو لہذا انہوں نے اپنے اسی مشاہدے کی بنیاد پر یہ رائے دی تھی کہ یہ انسان جو ہے یہ بھی زمین میں وہی کام کرے گا جو جنات کرتے رہے، خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم جو موجود ہیں جو تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، تیری حمد بھی کرتے ہیں. تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ. تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا. تحلیل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس سے تحلیل بن گیا. اسی طرح نحن نسبح بحمدک، ہم تسبیح تیری حمد ہم بیان کرنے کو موجود ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اپنی تسبیح اور تحمید ہی کا معاملہ ہے تو ہم تو موجود ہیں نا، اور تعداد کتنی ہے فرشتوں کی، وہ حضور کی اس حدیث سے ہم اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اس پوری کائنات میں چپا بھر جگہ بھی ایسی موجود نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اور وہ اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہا ہو. اب یہ کائنات کتنی وسیع ہے، یہ زمین جو ہے وہ تو ایک ذرہ، ذرے کو بھی آپ ایک لاکھ حصوں میں تقسیم کر دیں تب بھی اس پوری کائنات سے اس پوری زمین کی وہ نسبت نہیں، تو فرشتوں کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو ہم موجود ہیں تحمید کے لیے، تسبیح و تحمید کے لیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے. اب یہاں اصل میں بہت سی بحث کی گئی ہے لیکن دور ترجمہ قرآن میں، بلکہ اسے ترجمہ قرآن کی بجائے ترجمانی قرآن کہنا زیادہ مناسب ہے، ترجمہ کرنا قرآن کا خاصا مشکل کام ہے، لیکن یہ ترجمانی کے اس الفاظ میں جو مفہوم بیان کیا گیا وہ نسبتاً آسان ہے، لہذا ہم اسی پر عمل کرتے ہیں. تو یہاں جو بہت سی بحث کی گئی ہے کہ یہ کون سی کن چیزوں کے نام تھے، بعض نے کہا انبیاء اور رسولوں کے نام، حضرت آدم کو پہلے سے کلا دیے، 1,23,000 نبی آئے ایک حدیث کے مطابق، تو حضرت آدم کو وہ جو ہے کوئی یادداشت بھی ایسی دے دی کہ تمام چیزیں یاد ہو گئیں. ایک رائے یہ بھی ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم میں جتنے بھی علوم ہیں پوٹینشلی ان کے اندر ودیت کر دیے تھے. یہ تو اصل میں ان علوم کی ایکسفولیشن ہے، ان کی ایولیوشن ہے کہ انسان نے جو ہے پہلے جو پہیہ ایجاد کیا، پھر اس نے دیکھا کہ بھاپ کا جو ہے اس سے انجن ایجاد کر لیا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ جیٹ انجن ایجاد ہو گئے. یہ وہی علم جو پوٹینشلی حضرت آدم علیہ السلام میں موجود تھا اسی کی ایک ایولیوشن کہہ لیجئے یا اس کی ایکسفولیشن کہہ لیجئے کہ وہ اب ظہور پذیر ہو رہی ہے. اور یہ ٹیکنالوجی آج کے دور کی جو گزشتہ 50 برس کے اندر جو عظیم انقلاب آیا، اب وہ چھوٹے سے موبائل کے اندر پوری دنیا سمٹی ہوئی ہے. آج سے 50 برس پہلے تو اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا. یہ ایکسفولیشن جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، یہ آدم کہاں تک پہنچے گا، یہ پوری کائنات سہمی ہوئی ہے، اس کا علم جو ہے اسے کہاں تک لے کر جائے گا. وہ کلوننگ ہو گئی اور پھر فلاں چیز ہو رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کسی شے کے بغیر بھی کوئی جاندار چیز جو ہے وہ تخلیق کرنے کے اوپر قادر ہو گئے. اس قسم کی باتیں بھی آ رہی ہیں، کوئی چوہیا پیدا کر لی ہے بغیر کسی شے کے. بہرحال پچھلے دنوں کوئی وہ جو کلپس آتے ہیں ان میں سے کوئی میرے پاس بھی آیا ہوا تھا. فقال انبیونی باسماء ہؤلاء وعلم آدم الاسماء کلها، حضرت آدم کو پوٹینشلی تمام علم دے دیے گئے. ثم عرضهم علی الملائکہ، اور پھر جن جن چیزوں کا حضرت آدم کو علم دیا تھا وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں. فقال انبیونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو مخاطب کر کے کہ یہ جو چیزیں ہیں ذرا ان کے نام تم بھی بتاؤ جو حضرت آدم کو پہلے بتا دیے گئے تھے. قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے اپنی جسے آپ کہتے ہیں کم علمی کا اعتراف کر لیا کہ اے پروردگار لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف وہی کچھ معلوم ہے جس کا علم تو نے ہمیں دے دیا. اب ان چیزوں کا علم تو نے ہمیں نہیں دیا تھا جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، حضرت آدم کو دیا، تو سبحانک تو پاک ہے، تیری حکمت کیا ہے ہم نہیں جانتے. انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہر شے کا علم رکھنے والا اور کمال حکمت والا ہے. تو یہ جو کام کرنے چلا ہے، آدم کی تخلیق ہو رہی ہے، یقیناً اس میں بھی بڑی حکمت ہوگی جو ہمارے علم میں نہیں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مخاطب ہو کر فرمایا ذرا بتاؤ ان چیزوں کے نام. فلما انبئهم باسمائهم، جب حضرت آدم نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، خواہ انبیاء اور رسول کے نام تھے یا جو علوم ان کو دیے گئے تھے ان کی تفصیل بیان کر دی. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ اس زمین و آسمان کے تمام غیبی حقائق میں جانتا ہوں، میری حکمت کیا ہے، میں نے آدم کو جو تخلیق کیا ہے تو مقصد کیا ہے، یہ میرے علم میں ہے. تمہاری طرف سے تو فوراً ایک کمنٹ آ گیا تھا کہ یہ آدم زمین میں جا کر وہی خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا. وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں تو اسے بھی جانتا ہوں جو تم علل اعلان کرتے ہو، جو تم ظاہر میں جو کوئی عمل کر رہے ہو، تم دونا جو شے ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہوں. وما کنتم تکتمون، اور جس شے کو تم اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے. اب یہاں بھی ایک نقطہ بیان کیا گیا کہ شاید فرشتوں کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیابت کے لیے منتخب فرما لے، خلیفہ بنانا تھا نا اللہ کو، تو فرشتوں کے دل میں شاید یہ خیال ہے، واللہ اعلم. لیکن ایک رائے پیش کی گئی جو کہا گیا وما کنتم تکتمون، جس شے کو تم نے اپنے اندر چھپا رکھا تھا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، ابلیس اصل میں اس کا صفاتی نام ہے. ابلس یبلس کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی کے مایوس ہو جانے کے لیے. ابلیس جو اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو چکا، دائرہ وراندہ درگاہ ہو گیا نا، اسے تو نکال دیا گیا پھر. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور استکبار کیا، تکبر پیدا ہو گیا، اپنا اعلی ہونے کا احساس پیدا ہو گیا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ تو بڑی لطیف شے ہے، اور آدم کو تو نے پیدا کیا مٹی سے، گارے سے، سڑے ہوئے، تعفن زدہ، جسے آپ کہیے گارے، اس سے پیدا کیا. قرآن میں آ جائے گا من صلصال من حمی مسنون، وہ گارا جو عرصہ دراز کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر فرمنٹیشن ہو جائے اور اس میں جو ہے بلبلے اٹھنے لگے، اس میں سے تعفن برآمد ہونے لگے. تو حضرت آدم کی تخلیق میں اس شے کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے. تو خلقتنی من نارن، تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اور آدم کو جو ہے وہ خاک سے، مٹی سے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. وکانا من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور پھر ہم نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے کہ تم اور تمہاری بیوی، تم دونوں اب جنت میں رہو. آدم کی تخلیق ہو گئی، فرشتوں کو سجدہ ریز کر دیا گیا، اور پھر گویا کہ وہ جنت آیا، یہ وہی جنت ہے کہ جو آخرت میں ہمارے اہل ایمان کو ملے گی، یا اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر، جسے آپ جنت ارضی کہتے ہیں، کسی کا کوئی انتظام کر دیا؟ اللہ عالم، اس کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی. لیکن کہنے والے یہ خیال بھی کرتے ہیں کہ اسی جنت کا ایک خطہ جو ہے وہ جنت کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو رہائش فراہم کی گئی. وکلا منہا رغدن حیث شئتما، اور پھر یہاں اس جنت میں سے خوب رچتا پچتا جو چاہو، من حیث شئتما، جہاں سے چاہو کھاؤ، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں. ولا تقرب هذه الشجره، ہاں ایک شے ہے، یہ جو ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا. تقربا، اس کو چھو لینا، اس کا پھل توڑ لینا اور اس کے پھل کو کھال لینا، یہ تو بڑے دور کی بات ہے. لا تقربا، اس کے قریب نہ جانا. اب یہ امتحان تھا اصل میں. بہرحال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، آدم کو زمین پر بھیجنا ہی مقصود تھا، اور یہ سب تو پھر یہ پھر جنت اور یہ وہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال اعتراض کرنے والے، جس طرح بھی ہم نے کہا کہ قرآن حکیم کی بہت سی آیات سے جو ہے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، دوسری طرف نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. اب ہماری چھوٹی سی عقل جو ہے ان چیزوں کا اگر انالیسس کرنے بیٹھے تو کہاں ہمارے اندر یہ قدرت تو نہیں ہے، یہ ہماری محدودیت ہے. ولا تقربا هذه الشجره، اب یہ شجرہ کیا تھا؟ بازو کے نزدیک گیہوں کا درخت تھا، درخت تو نہیں ہوتا، گیہوں کا پودا تھا. بازو کے نزدیک انگور کی بیل تھی. تورات کے اندر انجیر کا ذکر ہے کہ یہ انجیر کا درخت تھا جس سے منع کیا گیا. فتکون من الظالمین، اگر تم نے یہ کام کیا، اس کے قریب گئے، اس کا پھل کھایا، تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فازلهم الشیطان عنها، اب شیطان نے اپنا کردار تو ادا کرنا تھا. سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے اندر وہ حسد پیدا ہوا کہ آدم کو مجھ سے فوقیت دے دی گئی، مجھے کہا گیا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو. سورہ کہف میں آ جائے گا کہ یہ ابلیس جو تھا، کانا من الجن، یہ جنات کے طبقے میں سے تھا. فرشتوں کے اندر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، وہ مادہ سرے سے موجود ہی نہیں. اس نے جو نافرمانی کی تو کیوں کی؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ مادہ موجود تھا عصیان کا، نافرمانی کا، یہ جنات میں سے تھا. اور کہتے یہ ہے کہ اپنے عبادت اور زہد اور تقویٰ کی وجہ سے یہ اتنا بلند ہو گیا تھا کہ فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا گیا تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا، تو اس میں از خود یہ بھی شامل ہو گیا اور اس نے انکار کر دیا. فازلہ الشیطان عنہا، تو اس شیطان نے پھر ان کو ورغلایا، پھسلایا، شیشے میں اتارنے کی کوشش کی. اس کا تفصیل سے ذکر آ جائے گا. اثر میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اب کیا کیا اس نے جو ہے روپ وہاں دھارے ہوں گے، کس طرح حضرت آدم کو شیشے میں اتارا، بالآخر حضرت آدم کو جو ہے اس نے ورغلا دیا، اور اس درخت کا پھل کھانے پر وہ مجبور ہو گئے اس کی شیطان کی ورغلاہٹ کی وجہ سے. فاخرجہما مما کان فیہ، اور نتیجہ کیا نکلا کہ اس شیطان نے اپنے اس بد کرداری کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے جنت میں جہاں انہیں رکھا گیا تھا وہاں سے نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ, اور پھر ہم نے بھی کہا, حضرت آدم سے مخاطب ہو کر کہا گیا کہ اب یہاں سے سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ. اگر وہ جنت ارضی تھی تو گویا کہ اب اتر جاؤ, یہ جنت کی نعمتیں ہم سلب کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ جنت وہ سمائی تھی کہ جو آسمان میں ہے جنت, تو انہیں گویا کہ پھر زمین میں اتار دیا گیا. قلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو, اب یہ تمہاری اولاد جو ہوگی اب ان میں سے ایک دوسرے کے دشمن بھی ہوں گے, جو تو شیطان کے اعلی کار ہوں گے. یا آخرت میں تو جہنم ان کا ابدی ٹھکانہ ہوگی, لیکن اس دنیا میں بھی وہ شیطان کا کردار ادا کریں گے, چلتے پھرتے انسان اصلا شیطان. ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حین, اور اس زمین میں اللہ تعالی نے تمہارے لیے ایک ٹھکانہ بھی مقرر کر دیا. مستقر, یہ جائے قرار جو عارضی ہے, یہ دنیا ہماری عارضی جائے قرار ہے. جو شخص آج ہے ایک دن آئے گا جبکہ وہ یہاں کا باسی نہیں ہوگا, رخصت ہو چکا ہوگا, ہمارے تمام حضور رخصت ہو گئے. وَمَتَاعُ إِلَى حِين, اور جب تک وہ موت کا وقت جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے وہ نہیں آتا, اس وقت تک کے لیے یہاں سے کوئی فائدہ حاصل کرنا, یہاں کی جو نعمتیں ہیں اسے استعمال کر لینا, اللہ تعالیٰ نے اسی حد تک اس دنیا کو پیدا کیا. انما الدنیا خلقت لکم, اس دنیا میں جو کچھ ہے انسان وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کر لیے. اب جب اس درخت کا پھل کھا لیا, اس کی وجہ سے جو خلعت اور جو پوشاک انہیں جو لباس دیا گیا تھا جنت کا, وہ ان سے سلب کر لیا گیا, ایک دوسرے کے سامنے اوریاں ہو گئے. یہ تمام تذکرہ آپ کو مل جائے گا اگلی صورتوں میں, مکی صورتوں میں بڑی تفصیل سے. لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد جو احساس ندامت اور احساس شرمندگی ان پر ہوا ہے, گڑ گڑائے ہیں, توبہ کی ہے, شیطان کے اندر استکبار پیدا ہو گیا. دیکھیں نافرمانی شیطان نے بھی کی, لیکن اس کے اندر استکبار, اپنے اعلی ہونے کا احساس, ہٹ دھرمی, ضد, شیطنت کا وصف یہی ہے. گناہ کرو اور اس کے بعد اس کے اوپر جازم ہو جاؤ, لوگوں کو قائل کرو کہ میں صحیح کر رہا ہوں. اور آدمیت کیا ہے کہ انسان نے گناہ تو کیا لیکن فوراً شرمندگی ہے, ندامت, احساس پشیمانی, موتی سمجھ کے چاہنے کریمی نے چن لیے, قطرے تھو جو تھے میرے عرق انفعال کے, انسان پر کسی گناہ کے اثرات کی وجہ سے جو وہ شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے جو پیشانی کے اوپر قطرے جو نمودار ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں, وہ موتی سمجھ کر چن لیتا ہے. اور وہ کلمات کیا تھے سورہ آراف میں جنہیں بیان کیا گیا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. اب بار بار تکرار سے جب یہ کلمات وہ ادا کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. پروردگار ہم نے اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہ کا, ہم نے تیری سرتاوی کی, تیری نافرمانی کی. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور اگر تو ہی ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا, ہمیں معاف نہیں فرمائے گا, ہم تو انتہائی تباہ کاروں میں سے ہو جائیں گے, ہمارا کیا انجام ہے, کیا ٹھکانا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا بَعْضٌ مِنْهَا جَمِيعًا, پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب یہاں سے سب کے سب جو ہے رخصت ہو جاؤ. اب گویا کہ زمین جو ہے وہ مستقر بھی ہے اور وہیں سے تمہیں کوئی اپنی متاع بھی حاصل کرنی ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اور جب کبھی بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچی, فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, تو جو شخص بھی میری ہدایت جو میں نے بھیجی ہے اس کی پیروی کرے گا, اتباع کرے گا, اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے. اب گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو سلسلہ ہدایت و رشد جو قائم فرمایا آدم کی نسل میں انبیاء و رسل کی شکل میں, تو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انبیاء و رسل کو بھیجتا رہے گا. اور وہ جو نالج ہے, ایک تو انسان کا یہ مادی, ایک ہے روحانی علم, دینی علم, جیسے جیسے وہ تمہارے پاس آئے گا جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کے لیے کامیابی ہے, یہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی اللہ کی طرف سے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی, اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, یہ ہوں گے جہنم والے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, دیکھیے یہاں وہ چار رکوع جو تمہیدی تھے وہ ختم ہوئے, اب اگلے دس رکوع مسلسل ہیں جو ہم سے پہلے امت مسلمہ تھی یہود, جنہیں معزول کر دیا گیا تھا, جو اپنے آپ کو اللہ کے بہت محبوب سمجھتے تھے, وہ تو کہتے تھے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ اتنا محبوب رکھتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے جس طرح کسی باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو محبوب ہیں. اب یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ان کو جو مغضوب علیہم قرار دیا گیا، انہیں معزول کر دیا گیا، ایک نئی امت جو وجود میں آئی، اس کا ذکر بھی انہی آیات میں ہم پڑھ لیں گے. وہ تحویل قبلہ جو ہے اس کی سب سے بڑی علامت تھی، بیت المقدس نہیں، اب قبلہ ہوگا بیت اللہ. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، وہ آیات بڑی تفصیل کے ساتھ دو رکوعوں پر پھیلا ہوا وہ مضمون ہے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن کل کے ہمارے پروگرام میں وہ شامل ہوگا. تو اب بنی اسرائیل پر وہ فرد قدازاد جرم اب نوٹ کیجئے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اسرائیل ہم تو اسرائیل کے ملک کو جانتے ہیں نا، اسرائیل اصل میں لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یہ عبرانی کا لفظ ہے، اسر اور ایل یہ دونوں مل کر، جس طرح عبد اور اللہ، عبد اللہ اللہ کا بندہ، اسر اور ایل یہ عبرانی زبان کے لفظ ہیں، اسر کے معنی ہے بندہ اور ایل اللہ کو کہتے تھے. تو گویا کہ عربی لفظ جو ہے عبد اللہ اس کا ڈٹو ٹرانسلیشن ہے عبرانی میں اسرائیل، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. یہاں بھی ذرا ذہن میں وہ نقشہ بٹھا لیجئے، اس لیے کہ بار بار ذکر آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں، بلکہ ایک روایت میں تو تین بیویوں کا ذکر ہے، بنو قطورہ، لیکن قرآن حکیم میں دو کا ذکر ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. ایک حضرت ہاجرہ ہیں جو حضور جو حضرت ابراہیم کے نکاح میں تھی، جن سے اولاد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. دوسری بیوی حضرت سارہ ہیں، جن کی اولاد حضرت اسحاق ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسحاق. گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے بطن سے، اور حضرت اسحاق حضرت سارہ کے بطن سے. حضرت اسماعیل سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً یہ 1800 برس ہیں، 1800 برس. اس میں اس نسل کے اندر کوئی نبی اور رسول نہیں، تقریباً 2500 برس حضرت اسماعیل سے لے کر حضور تک، یہ پوری گویا کہ ایریا جو ہے دورانیہ خالی ہے. لیکن ادھر حضرت یعقوب جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، گویا کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، اور ان سے جو نسل چلی ہے انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں، اس لیے کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا جن کے بعد یہ عبداللہ، اور ان کے جو 12 بیٹے ہیں ان سے آگے نسل چلی جنہیں ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں. حضرت اسرائیل گویا کہ حضرت یعقوب کے بیٹے. اب اس نسل میں یہ جو ہے آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں نبی مل جائیں گے، جتنے انبیاء کا ذکر آپ کو ملتا ہے اکثر و بیشتر قرآن میں، حضرت موسیٰ ہیں، اور اس کے بعد حضرت یحییٰ ہیں، پھر حضرت زکریہ ہیں، پھر حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت یوسف ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں بنی اسرائیل ہی کی اس نسل میں چل رہے ہیں. جبکہ بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر حضور تک جو ہے کوئی نبی اور رسول ہے ہی نہیں. تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے اسرائیل کے بیٹو، حضرت یعقوب کے اولاد جو ہے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی. گویا کہ پیدر پہ میں تمہارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا رستہ جاری رکھا ہے، رسول بھیجتا رہا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم پورا کرو وہ عہد جو تم نے مجھ سے کیا تھا، اور میں پورا کروں گا اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا. یہ عہد کیا ہے؟ آج بھی آیات میں آ بھی جائے گا کہ میرے سوا کسی اور کو ساجی نہ بناؤ، کسی اور کو شریک نہ بناؤ، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اس کے علاوہ 5 اور احکامات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، لیکن وہ اس عہد میں پورے نہیں اترے. یہ ان کی کردار اور ان کی جو ہے اعمال اس کے گواہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھ سے کیا ہوا عہد تم پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، لیکن تمہارے دل میں صرف میرا ہی خوف ہونا چاہیے، مجھ ہی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس شے پر کہ جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے، جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے. یہاں مراد قرآن ہے، اس لیے کہ یہودیوں کے وہ جو قبائل اس وقت موجود تھے وہاں، جو آ کر آباد ہوئے تھے یہاں، آخری نبوت کے ظہور کے منتظر تھے، اسی دوران حضور کی بعثت ہو گئی، تورات میں واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود تھی واضح الفاظ میں. اب انہوں نے کتمان حق کیا کہ ان پیشن گوئیوں کے ہوتے ہوئے صرف اس بنیاد پر کہ حضور کی بعثت بنی اسرائیل میں کیوں نہیں ہوئی جو سلسلہ چلا آ رہا تھا, بنی اسماعیل میں کیوں ہو گئی, حضور کے خلاف شدید نفرت ان میں پیدا ہو گئی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا. ولا تکونوا اول کافرین بھی, اور دیکھو اس قرآن کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. یہ قرآن اور حضور تو مصدق ہیں, گویا کہ تمہاری تورات میں جو خوشخبری دی گئی تھی جو اطلاعات تھی اس کی تصدیق کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ تو وہی کچھ ہے جو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا تھا. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اور میری آیات کو جو ہے اس دنیاوی جو بھی ثمن قلیل ہے حقیر سی پونی اس کے عوض فروخت نہ کرو. وإیایا فتقون, اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل, اور حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو. یہ جو یہودی علماء تھے ان کی طرف سے سب سے بڑی جسارت کیا کی گئی تھی, تورات کی تعلیمات کو مسخ کر دیا, آیات کو گڑمڑ کر دیا, سیاق و سباق سے الگ کر دیا, اس کے اندر بالکل نیا مفہوم پیدا کر دیا, تحریف کر دیا, کھرچ کر نکال دیا. یہ تمام جرائم ہیں ان یہودی علماء کے. ولا تلبسوا الحق بالباطل, حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش نہ کرو. ولا وتکتموا الحق وانتم تعلمون, اور حق کو مت چھپاؤ. تمہاری کتابوں میں ذکر موجود ہے آخری نبی کے ظہور کا, اب وہ آ چکے ہیں. وانتم تعلمون, جبکہ تم خوب اچھی طرح جانتے ہو, تمہیں علم ہے. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکات, اور نماز کو قائم کرو اور زکات ادا کرو. ورکعوا مع الراکعین, اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کیا تم لوگوں کو تو نیکی کی اور خیر کی اور ہدایت کی تعلیم دیتے ہو بلاتے ہو, وتنسون انفسکم, اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. قول و فعل کا یہ تضاد جو ہے جس کے بارے میں سورہ صف کے الفتندر الفاظ کیا ہیں, کبور مقت عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, جو شخص قول و فعل کے کردار کے اندر ملوث ہوگا وہ تو اللہ کے غضب کو بہت بڑھا دینے والی بات ہے. کبور مقت, اللہ کی بیزاری, غصہ ہی نہیں بیزاری کو دو چند کر دینے والا ہے تمہارا یہ طرز عمل, کو کہوں گا کہ جس پر خود عمل نہ کرو. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, لوگوں کو تلقین کرتے ہو نیکی کی اور اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو. لوگوں کے دامن پر پڑی ہوئی چھوٹی سی چھیٹ اور اس کا دھبا بھی نظر آ رہا ہو, اپنے دامن کے بڑے بڑے داغ اور شگاف نظر نہیں آ رہے. وانتم تتلون الکتاب, جبکہ تم اس کتاب کے تورات کے پڑھنے والے ہو. افلا تعقلون, تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے. یا خاص طور پر نوٹ کیجئے, مدد حاصل کرو کس شے کے لیے مدد, یہ دو چیزیں تو ذریعہ بتائی گئی نا, صبر اور نماز, اس کے ذریعے مدد حاصل کرو. مدد کس کام کے لیے, اللہ کی بندگی کی, پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو صبر سے کام لو, اپنی خواہشات نفس کو لگام دو. صبر کہتے ہیں رکے رہنا, انسان کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا گناہ کا, اپنے آپ کو کنٹرول کرو, یہ صبر ہے. صبر عن المعصیہ, گناہ کا ارادہ اور اس کا جو ہے اندر جو ہے کہیں انگڑائی لی ہے لیکن آپ نے صبر سے کام لیا, نہیں اللہ کا حکم ہے, اللہ نے حرام قرار دیا, تو صبر حاصل کرو. اللہ کی بندگی میں یہ چیزیں تمہارے لیے ممید اور معاون ہوں گی. ایک اپنے آپ کو روکے رکھنا, اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى, سورہ نازعات میں کہا گیا وہ شخص جو اپنے رب کے حضور جواب دہی کے احساس سے لرزہ و ترساں رہا, اپنے خواہشات نفس, یہ جو انتہائی منہ زور گھوڑا ہے انسان کے نفسانی خواہشات, اس کو لگام دے کر رکھی. تو واستعینوا بالصبر والصلاۃ, دوسرے نماز جس کے بارے میں حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ تو نماز میں ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین, اور یقیناً یہ کام جو ہے صبر اور نماز بہرحال کٹھن کام ہے, اور یہ یقیناً بہت بھاری گزرتی ہے کن لوگوں پر, الا علی الخاشعین, مگر انہی پر کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو فرمایا گیا نا کہ نماز پڑھنا منافق کے لیے بہت بھاری ہے, آتے تو ہیں نماز پڑھنے, ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا, بڑی کسل مندی کے ساتھ نماز کا وقت گزرا چلا جا رہا ہے, چلو جی آخری رکعت پکڑ لیں گے, حضور نے منافق کی نماز کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ منافق کی نماز ایسے ہوتی ہے گویا کہ جب عصر کی نماز کا وقت داخل ہوا وہ گزرتا جا رہا ہے گزر، جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہوا تو فٹ اٹھے اور اٹھ کر جو ہے چار رکعتیں ادا کر لی، اور حضور نے فرمایا کہ سجدہ ایسا کیا جس طرح مرغا ٹھونگے مارتا ہے، جلد جلدی نماز پڑھ کے ادا، جسے آپ کہیے کہ اپنے کندھوں سے ایک بوجھ تھا کہ جو اتار دیا، یہ نماز نہیں. لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، وہ نماز تو پڑھتے ہیں منافقین لیکن یہ کہ بہت ہی کسل مندی کے ساتھ. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، وہ لوگ کہ جو خوب اچھی طرح اس بات کو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ایک دن آئے گا جبکہ ان کی حاضری ہوگی، وہ انہم الیہ راجعون، اور یہ کہ انہیں اسی کے حضور لوٹا دیا جائے گا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، وہ حضرت یعقوب کی جو اولاد بنی اسرائیل چل رہی ہے انہیں پھر مخاطب کیا گیا، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، تمہارے اندر اپنے رسولوں کو بھیجا، بے شمار رسول بھیجے، اپنی کتاب تمہیں دی ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی. یہ ہے قیامت کا دن، ہر انسان کو محاسبے کو انڈیویجولی فیس کرنا ہوگا. کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا، ہر شخص کی حاضری اللہ کے ہاں جو ہوگی تو انفرادی حیثیت میں، یہ نہیں کہ میرے آبا و اجداد، میں تو فلاں خانوادے سے ہوں، میں تو فلاں کے ہاتھ پر بیعت تھا، بیعت کی تھی تم نے ٹھیک ہے، لیکن تمہارا اپنا کردار کیا رہا، تمہارے اعمال کیا تھے، میں تو ہاشمیوں میں سے ہوں، سیدوں میں سے ہوں، میرے آبا و اجداد تو یہ تھے. کوئی شے کام آنے والی نہیں، کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی. ولا یقبل منہا شفاعت، کسی کی طرف سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. دیکھیے یہ آیات سورہ بقرہ میں دو دفعہ اسے ریپیٹ کیا گیا، جہاں شفاعت کی کلیت نفی ہے. ہاں آیت الکرسی کے اندر موجود ہے کہ جس کو اجازت ہوگی، جس کے لیے اجازت ہوگی، شفاعت حقہ جسے کہتے ہیں، شفاعت باطلہ کا تصور ہے کہ فلاں جو ہے وہ تو یہ کر لے گا، فلاں کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے، اور عجیب و غریب قسم کے جو ہے قصے کہانیاں بھی بنائی ہوئی ہیں شفاعت کے عنوان سے. لیکن ان آیات کو دیکھیے، لا یقبل منہا شفاعت، کسی کی طرف سے کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی. ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی کوئی فدیہ یا معاوضہ دے کر اس دن وہ اپنے آپ کو بچا سکے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی کسی طرف سے کوئی مدد انہیں پہنچ سکے گی. یہ وہ دن ہے جس دن کی، جسے آپ کہیے کہ اصل بنیاد انسان کا اپنا عمل اور سیرت و کردار ہے. وزن جینا کو من آل فرعون، اب دیکھیے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے ان کا ذکر ہو رہا ہے. یاد کر ہمارے اس انعام کو جو ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، کے جو تمہیں بدترین عذاب پہنچا رہا تھا. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. ویستحیون نساءکم، اور تمہارے ہاں جس کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوئی اس کی جان بخشی ہے، بیٹا پیدا ہوا تو اسے قتل کر دو. وہ جو فرعون تھا اس نے کہیں کوئی خواب دیکھا، بنی اسرائیل میں کوئی جو ہے کسی گھرانے میں ایک نوجوان پیدا ہوا جس نے اس کے تخت و تاراج جو ہے اس پر قبضہ کر لیا، اور پھر یہ ہے کہ اس نے جو ہے حکومت بھی حاصل کر لی اور فرعون کو قتل کر دیا. اب یہ خواب جب اس نے ڈسکس کیا تو اسے کہا گیا کہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں مشورہ دیا گیا، جو بھی اس کے مشیر تھے، کہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں جس کے ہاں بھی کوئی بیٹا پیدا اس کو قتل کر دو، تاکہ نہ بجے بانس نہ بجے بانسری، نہ بانس ہوگا نہ بانسری بجے گی. وہ جو تم نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جو بڑا ہو کر جس نے مجھے تخت و تاج سے جو ہے محروم کر دیا، تو اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. لہذا اس نے پھر آرڈیننس نافذ کر دیا، اور اس کے جو ہے وہ کتوں کی طرح سونگتے ہوئے اس کے ہرکارے گلی گلی محلے پھرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں جہاں معلوم ہوا کہ کوئی عورت حاملہ ہے تو فوراً اس کا جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دیا، اگر بیٹا پیدا ہوا تو وہی قتل کر دیا. یہ بدترین ٹارچر ہے کہ جو قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے اس کا. یہ اللہ کا احسان تھا کہ اس نے تمہیں اس فرعون کے ظلم سے نجات دی. وفی ذالکم بلاؤ من ربکم عظیم، اور اس میں یقیناً تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور ذرا یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جبکہ اس نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے، تفصیل سے یہ باتیں آ جائیں گی ہمارے مکی صورتوں کے اندر جہاں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، تو اللہ نے حکم دیا تھا، سامنے پہنچے ہیں، پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر تعاقب کرتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلنا چاہ رہے ہیں، آگے دریا موجود ہے یا سمندر موجود ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی اس عصا کو زمین پر مارو اور سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے سمندر کو تمہارے لیے فرق کر دیا تھا، پھاڑ دیا تھا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور پھر ہم نے تمہیں تو نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَظْلِمُونَ، اور تمہیں جو فالو کر رہے تھے پیچھے پیچھے تعاقب کر رہے تھے، فرعون ان تمام کو غرق کر دیا، ہلاک کر دیا. اس کے اوپر تو بڑی پکچرز بھی بنی ہیں، بائبل نامی پکچر اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو تو اس میں تو پوری نقشہ گری کی گئی ہے. حضرت موسیٰ جو ہے وہ بھی دکھائے گئے انسانی شکل میں، اور پھر یہ کہ ان کے ہاتھ میں عصا ہے اور انہوں نے مارا ہے سمندر دو حصوں میں. اس لیے کہ تورات میں بھی تو یہی تفصیل ہے نا، یہ صرف قرآن نے آ کر منکشف تو نہیں کی یہ بات، یہ تو تورات میں پہلے سے موجود تھا. وَإِذْ بَعَثْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے طلب کیا تھا، بلایا تھا کوہ طور پر. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور ان کے رخصت ہو جانے کے بعد تم لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اب یہ دیکھیے کسی قوم کی ناہنجاری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا کے مارنے کی وجہ سے سمندر بھی پھٹا، وہاں سے نکل آئے، اور پھر یہ کہ بھی آگے آ جائے گا کہ چٹان میں سے 12 چشمے ان کے لیے بہا دیے گئے. لیکن ہوا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کی ان تختیوں کو لینے کے لیے 40 دن کے لیے گئے ہیں پہاڑ کوہ طور پر، تو پوچھے اس قوم کا بہت بڑا حصہ جو ہے انہوں نے ایک سونے کا بچڑا، سامری نامی ایک شخص موجود تھا، اس نے سونے کا بچڑا بنایا اور پوری قوم کو اس کی پوجا پر لگا دیا، اس کا ذکر ہو رہا ہے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد تم نے اس بچڑے کی پرستش شروع کر دی. ان کے بعد یہ 40 دنوں کا جو درمیان میں ایک جو فرق آیا، اس میں تم نے یہ کام کیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم انتہائی ظلم کرنے والے تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور اس کے بعد پھر ہم نے درگزر کیا، تمہیں معاف کیا اس کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یہ بھی ہمارا بہت بڑا احسان اور انعام تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی ہے، تورات عطا کی، والفرقان، اور معجزات سے نوازا ہے. عصائے موسیٰ ہے، ید بیضہ ہے، اور بھی بہت سے معجزات دیے گئے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت کے رستے پر آؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، یہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے. باتخاذکم العجلا، یہ جو تم نے اس بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، یہ تمہارا بہت بڑا جرم ہے. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اب توبہ کرو اپنے رب کی طرف. باری پیدا کرنے والا، بَارِئِكُمْ تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا خالق، اس کے حضور توبہ کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور یہ بہت بڑا پرج ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سزا دی تھی اس قوم کو اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی ہے ان سب کو قتل کر دو، یہ مرتد ہیں. یہ قتل مرتد کی سزا جو ہمارے دین میں برقرار رکھی گئی، تو اصل میں شریعت موسوی کا حصہ ہے، تورات کی سزا ہے. ان مرتدین کو سب کو قتل کیا گیا تھا، اور بائبل کی روایت کے مطابق اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 600,000 تھی، جن میں سے 70,000 افراد قتل کیے گئے اس جرم میں کہ انہوں نے ارتداد اختیار کیا تھا، اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہی کہیں بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک، اگر تم صدقے دل سے توبہ کرو. یہ دنیاوی سزا تو تمہیں مل کر رہے گی، یہ ہوا معاملہ، 70,000 افراد قتل کیے گئے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر گویا کہ شفقت فرمائی، لیکن جن کے اوپر صدقے دل سے توبہ کی تو ان کا وہ گناہ معاف ہو گیا، سزا ساقط نہیں ہوگی. جس طرح آج اگر کوئی شخص زنا کرے، اسلامی حکومت ہو، اور ثابت ہو جائے اس نے زنا کیا، شادی شدہ، تو رجم کیا جائے گا، توبہ کرے، اللہ کے ہاں وہ جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، لیکن اس دنیا میں اس پر سے سزا ثابت نہیں کی جا سکتی کہ اس نے توبہ کر لی لہذا اس قاتل کو معاف کر دو، نہیں، قصاص لیا جائے گا. اگر اس نے قتل کیا تو اس کی جان بھی لی جائے گی، اس لیے کہ دنیا کا قانون اپنی جگہ اٹل ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں. انہ و تواب الرحیم، یقین و توبہ کا قبول فرمانے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ یا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جبکہ تم نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب کر کے کہ اے موسیٰ، ہم تو تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تمہیں اپنے سر کی آنکھوں سے تمہارے رب کو دیکھ نہ لیں. حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً عَيَانًا، ہمارے رب کو ہمارے سامنے لے آؤ، ہم خود اس کو دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے. اب یہ دیکھیے جہالت کی انتہا. ایمان تو ہے ہی غیبی حقائق کو ماننے کا نام، اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنے آنکھوں سے جو ہے اللہ کو نہ دیکھ لیں. فاخذت کو مساحقت وانتم تنظرون، اور تمہاری اس جسارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک کڑک تمہارے اوپر بھیجی. یہ اللہ کا غصہ کہ اس شے کا مطالبہ کرنا کہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں اللہ کو ہم ایمان نہیں لائیں گے. فاخذت کو مساحقہ، تو پھر پکڑا تمہیں ایک اسائقہ نے، چنگھاڑ نے. وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے سب کچھ. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اور پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ دی. یہ روحانی موت ہے، جو تم اس حد تک گر گئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پھر تمہارے اندر ایمان کی بہار پیدا ہوئی، پھر تمہیں دوبارہ مبعوث کیا. اور اس سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کڑک کے نتیجے میں سب پر عارضی طور پر ایک موت طاری کر دی گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے تمہارے اوپر تو بادلوں کا ایک سایہ جو ہے وہ بادلوں کو سایہ فگن کر دیا تھا. وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور تمہارے لیے ہم نے من و سلوا نازل کیے تھے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، دیکھیے یہ دو نعمتیں اللہ کی، یہ صرف بنی اسرائیل کا حصہ ہے. اسی وجہ سے تو یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں. اللہ کی اولاد، جس طرح کسی شخص کو اولاد محبوب ہوتی ہے، اسی طرح ہم اللہ کے محبوب ہیں. وہ جو صحرائی سفر تھا ان کا، سمندر سے جو اللہ نے بچا لیا، اور اس کے بعد صحرائے سینا کا سفر، اس میں سورج جو ہے جس طرح اس کی آگ برساتا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مستقل بنی اسرائیل کا قافلہ، 600,000 کی تعداد تھی ان کی، ان کے اوپر دو بدلیاں جو ہیں سایہ فگن کر دی، تاکہ سورج کی تمازت، جس طرح کوئی چھتری ہوتی ہے، امبریلا، ان کے سر پر سایہ فگن. یہ اللہ نے اپنا انعام ان پر کیا. اور پھر ظاہر ہے کہ صحرا میں کھانے پینے کے لیے کہاں سے آئے، تو رات کو جو شبنم پڑتی تھی، صبح جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں ریت پر جمی ہوتی تھی، اس کو وہاں سے چن کر جو ہے وہ گویا کہ ان کے لیے کاربوہائیڈریٹ کا بندوبست وہاں سے کر دیا. جو آگے فرمایا گیا، وانزلنا علیکم المن والسلوى، تمہارے لیے من و سلوا ہم نے نازل کیے. من اصل میں وہ شے تھی کہ جو شبنم کی شکل میں جم جایا کرتی تھی، جس طرح قطرہ جم جائے ٹھنڈک کی وجہ سے نہیں، ویسے خشک ہو جائے. اور اس کے بعد اس سے ان کی جو کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت ہوتی تھی، جو آٹا جس طرح آپ پیستے ہیں، ان کو پیس کر وہ اپنے لیے روٹیاں بنا لیتے تھے. اور پھر جو پروٹین ضرورت ہے آپ کے جسم کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سلوا، بٹیروں کی شکل کے پرندے تھے کہ جو ان کے لیے بھیج دیے تھے، بڑے آسانی سے ان کو حاصل کر لیتے. من و سلوا تمہارے لیے اللہ نے نازل کیا. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا، یہ جو ان کی ناکفری اور ناشکری تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے یہ کلہاڑا اپنے پاؤں پر مارا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جبکہ ہم نے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اب یہاں سے کھاؤ، یہاں جو کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں شہر والوں کو، وہاں سے استفادہ کرو. اب یہاں ایک مراد شہر فلسطین بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اگرچہ سورہ مائدہ میں اس کا بڑا تفصیل سے ذکر آ جائے گا. بازو کے نزدیک یہ اریحا نامی کوئی بستی تھی، بہت ہی سرسبز علاقہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اس میں داخل ہو جاؤ، لیکن جب داخل ہو گئے تو تمہارے اندر تواضع اور انکساری ہونی چاہیے، تمہاری گردن جھکی ہونی چاہیے، اور پھر تمہاری زبان پر اللہ کی تسبیح اور تحمید ہونی چاہیے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب تم دروازے میں، جو شہر کا جو شاہ درا تھا، یہ بڑا دروازہ تھا، جب اس میں داخل ہو تو اس میں تمہاری کیفیت ہونی چاہیے سجدن، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کا شکر بجاتے ہوئے، گردن جھکاتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تمہاری زبان پر استغفار ہونی چاہیے، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جس طرح توبہ توبہ کرتے ہوئے جو شہر میں داخل ہو کہ اے پروردگار ہم گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. نغفر لکم خطایاکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے کے. وسنزید المحسنین، اور جو محسنین ہیں اچھے اعمال کرنے والے، انہیں بہت اچھے بدلے عطا فرمائیں گے اور اضافہ دیں گے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اب یہ ہے ان کا جرم، تو انہیں جو کہا گیا تھا کہ جھکتے ہوئے عاجزی اور تواضع کے ساتھ داخل ہونا، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ اکڑتی ہوئی گردن کے ساتھ، جو ہوتا ہے جب بھی کوئی فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتا تو گردن تو اکڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ تو فتح مکہ کا نقشہ آپ کے ذہنوں میں ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک جو ہے اتنی جھکی ہوئی تھی کہ آپ کی پیشانی اس گھوڑے یا اونٹ کی جو ہے اس کی اس بالوں کے ساتھ مس کر رہی تھی. حالانکہ یہ موقع تو ہوتا ہے فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے کہیں داخل ہونا، تو ان لوگوں سے بھی یہ کہا گیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا جو انہیں کہا گیا تھا کہ اللہ کے حضور توبہ کرو، قولو حنطتن، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے حنطتن حنطتن کہنا شروع کر دیا. وہ من و سلوہ جو ہے وہ کھا کھا کر اس درجے یہ سیر ہو چکے تھے کہ انہیں اب چاہیے تھی ترکاری ہونی چاہیے، کوئی جو ہے کوئی سبزی ہونی چاہیے، کوئی مرچ مسالے ہونے چاہیے، یہ زبان کے جو چٹخارے ہیں وہ ان کے اندر پیدا ہو گئے. تو انہوں نے کہا ہنتتن ہنتتن، ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تو اس طرح کی چیزیں چاہیے، یہ من و سلوا سے ہم عاجز آ چکے ہیں. تو فبدل للذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو بتبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس قول کو کسی اور قول سے، کہا گیا تھا کہ حتتن کہو، انہوں نے ہنتتن کہنا شروع کر دیا. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، تو پھر ہم نے ان کے اوپر ایک آسمان سے ایسی ایک کوئی تعاون یا ایسی ایک جو ہے آسمانی ایک عذاب کی شکل ان کے اوپر نازل کی، آفت سماوی ان کے اس فسق کی وجہ سے. اور اس میں بھی روایات میں ہے کہ طاعون کی بیماری جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دی تھی، جس کے نتیجوں میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے. پہلے اللہ تعالیٰ کے جو پیمانے ہوتے تھے اس میں بڑی صورت ہوتی تھی، آپ نے دیکھا، اب تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی بڑی ڈھیل ہو گئی. اب تو سرکشی جو ہے شیطان ننگا ناچ ناچ رہا ہو، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آئی نہیں رہی. اگر آتی بھی ہے تو اس شکلوں میں کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پکڑ ہے. جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ کے عذابوں میں سے ایک شکل کا ذکر کیا گیا نا، کہ تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کر ایک دوسرے کے جو ہے وہ خون کے خونی دشمن بنا دے. فَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا فَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، مسلمانوں ہی کو مختلف طبقات میں تقسیم کر کے ایک ہی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھانا، یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہے. تو ان پر عذاب آیا تھا تعاون کی شکل میں. وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اللہ سے اپنی قوم کے لیے، ظاہر صحرا میں پانی کہاں سے آئے، کھانے پینے کا بندو کھانے کا بندوبست تو ہو گیا، اب یہ پانی کے لیے. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو کہ ضرب لگاؤ اپنے اس عصا کا، یہ جو چٹان ہے یا پتھریلی جگہ ہے، یہاں ایک ضرب لگاؤ. فن فجرت من حسنتا عشرت عینہ، لہذا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ بہے. قد علم کل اناس مشربہم، یہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے اور 12 قبیلے بن گئے. اب ہر قبیلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ گھاٹ کے طور پر ایک چشمہ رواں کر دیا. قد علم کل اناس مشربہم، تاکہ ہر قبیلے کو جو ہے خوب اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ ہماری گھاٹ یہ ہے، یہ چشمہ ہمارے لیے اللہ نے بنایا. 12 چشمے اس میں سے برآمد کر دیے. کلو اشربو من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو، کھانے کے لیے من و سلوا اور پانی کی ضرورت اس طرح پوری کر دی. من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مت پھیلانا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور جبکہ تم نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے، لن نصبر علی طعام واحد، اب ہم اک چکے ہیں یہ ایک ہی طرح کے کھانے، من و سلوا، یہ بٹیرے اور یہ وہ، آپ بہترین سے بہترین کھانا 5-star ہوٹل میں جا کر بیٹھ جائیں، 3-4 دنوں کے اندر آپ کے اندر جو ہے سیری ہو جائے گی. پہلے دن تو بڑا اچھا لگے گا، کیا زبردست بوفے لگا ہوا ہے، اگلے دن آپ کو وہی چیزیں تکلیف دہ لگنے لگیں گی. اب آپ کو کوئی دال بھی چاہیے، مجھے بڑی فرمائش کر کے کوئی بھنی ہوئی سبزی لے آؤ بھی میرے لیے، اب میرا تو کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، یہ انسانی نفسیات ہے. لہذا ان لوگوں نے بھی اب انہوں نے کہہ دیا اب ہم صبر نہیں کرتے، اب تو ہماری برداشت سے باہر ہو چکا یہ من و سلوا جو ہے، یہ اب ہم کھانے کے لیے تیار. لن نصبر علی طعام واحد، اب ہم صبر نہیں کریں گے اس صرف ایک کھانے پر. فادعوا لنا ربک، تو ذرا دعا کیجئے، پکاریے، درخواست کیجئے اپنے رب سے. یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ ہمارے لیے نکالے اس زمین میں سے جو زمین اگا رہی ہے، من بقلیہا، جس میں ساگ بھی ہو، وقصائیہا، اس کے اندر کوئی کھیرے اور ککڑی ہو، قصائیہا، وفومیہا، اور پھر یہ کہ گندم ہو، اسی طرح اور جو اجناس ہوتے ہیں غلے کے طور پر وہ تمام آ جائیں گی. وعدسیہا، اس میں دالیں آ گئیں، خاص طور پر مسور کی دال یہاں ترجمہ کیا گیا. وبصلیہا، اسی طرح پیاز اور لہسن بھی ہونا چاہیے. یہ پوری فہرست جو ہے قرآن نے دے دی، اور یہ اصل میں اس بنیاد پر کہ یہ ایک ہی طرح کا کھانا جو ہے من و سلوا، اب اس کو کس طرح پکاتے ہوں گے اس کی تفصیل یہاں نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی ناشکری کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو اب یہ تمام چیزیں زمین اگاتی ہے، اس کے ہم جو ہے اس کا بندوبست ہمارے لیے کرو. قال اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا تم تبدیل کر رہے ہو ایک ادنا شے کو اس شے سے کہ جو بہت اچھی ہے، یہ من و سلوا کی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ایک سہولت دی ہے، اس سے کہیں کمتر شے چیزیں تم اللہ سے طلب کر رہے ہو. اہبطوا مصرا، اور پھر انہیں کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے آباد ہو جاؤ، اب یہاں جو ہے کھیتی باڑی بھی کرو اور اپنے لیے تمام چیز جو ہے خود برآمد کرو. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، یہاں جن جن چیزوں کی تم نے فرمائش کی ہے سب تمہیں پرووائڈ کر دی جائیں گی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ پوری فرد قرارداد جرم ہے، تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا، تم پر اللہ کا یہ احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بدلیوں کو صاحبان کی طرح تان دیا، من و سلوا تم نکالا، پھر فرعون کے ظلم سے تمہیں نجات دی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ذنبت علیہم الذلت والمسکنہ، اس ناشکری قوم پر اللہ تعالیٰ نے پھر ذلت اور مسکنت تھوپ دی. وباؤ بغضب من اللہ، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. سورہ فاتحہ کا کیونکہ آج ہی بیان ہوا تھا، غیر المغضوب علیہم، یہ یہودیوں کا جو کردار ہے اس کی نشہ کشی یہاں کی گئی، یہ وہ قوم ہے کہ جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا تو کیوں ہوا، انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا تھا. ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انہوں نے انبیاء تک کو قتل کیا تھا ناحق. حضرت یحییٰ کی جان لی تھی، ایک رقاصہ کی فرمائش پر، وہ جو رومن شہنشاہ تھا اس نے فرمائش کی تھی کہ جب تک تم جو ہے وہ یحییٰ کا سر جو ہے قلم کر کے تشریح میں میرے سامنے پیش نہیں کرو گے میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، اور اس نے یہ کام کیا، حضرت یحییٰ کو جو ہے قتل کیا. یہ بائبل کے اندر بھی موجود ہے، یہاں بھی قرآن میں بھی، تم نے نبیوں کو قتل کیا ناحق، یہ تمہارا جرم. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ہے اصل میں وہ تمہاری نافرمانی، اور یہ تمہارا حد سے گزر جانا جو تم لوگ اعتداء سرکشی اور بغاوت کی آخری حد تک پہنچ گئے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ کہ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصارہ تھے، والصابئین، اور جو صابی تھے، یہ ستارہ پرست ایک قوم تھی جو پرستش کرتی تھی ستاروں کی. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی صدق دل سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرنے والا ہے. انبیاء و رسول جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس رسول پر ایمان لانا تو بنیاد ہے، لہذا ایک بات جو کہی جاتی ہے یہاں، ایمان بھی رسالت کا ذکر نہیں ہے، وہ تو آپ کو قرآن کی سینکڑوں آیات میں مل جائے گا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، اور ایمان بالرسالت. یہاں صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا ذکر ہے، لہذا ہمارے ہاں یہ چیز جو ہے یہ تفاسیر میں موجود، فی ازمنتہم، کہ وہ اپنے ان نبیوں پر ایمان لانے والے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے والے. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو لوگ اس طرز عمل پر کاربند رہے ہیں، ایمان ہے، عمل صالح ہے، آخرت پر یقین ہے، ایمان بالآخرت پر ہے، تو انہیں کسی حزن اور کسی اندیشے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر ہم نے کوہ طور کو معلق کر دیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ تورات کے احکامات، احکام عشرہ، 10 کمانڈمنٹس جب لے کر آئے ہیں، تو بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو مزید گاڑھا کرنے کے لیے ان کے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا، اس کا ذکر ہو رہا ہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر ہم نے اٹھا دیا کوہ طور کو، تمہارے سروں پر معلق کر دیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور کہا گیا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا اس کتاب میں، تورات میں، اسے مضبوطی سے تھام دو. سورہ آل عمران میں کیا کہا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہی حکم بنی اسرائیل کو تھا کہ تورات کی تعلیمات پر مضبوطی سے عمل کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اس پر عمل بھی کرو، اس کا تذکرہ، اس کو یاد رکھو، اس کو مضبوطی سے تھام بھی لو، اور پھر یہ کہ اس کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر سکو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، اور اس کے بعد پھر تم نے روگردانی کی، منہ پھیر لیا. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر اللہ ہی کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو چکے ہوتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ایک گروہ ایسا تھا جنہوں کے اهْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، سبت کے معاملے میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، حد سے نکل گئے تھے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور ان کے لیے پھر ہم نے حکم دے دیا تھا کہ ایسے تمام لوگ جنہوں نے سبت کی حرمت کی پامالی کی ہے، یوم سبت ان کے ہاں جس طرح ہمارے ہاں یوم جمعہ ہے، یہودی کے ہاں یوم سبت تھا، تو اس کی حرمت کی جو پامالی کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ان پامال کرنے والوں کو کونو قردتن خاسئین، کہ اب وہ تمہاری شکلیں جو ہیں وہ مسخ ہو جائیں گی اور بندروں کے سے بنا دیے گئے. فجعلناها نکالا لما بین یدیھا، اور پھر ہم نے ان کو بنا دیا، اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے لیے بھی بہت بڑا نشان عبرت، چلتے پھرتے انسان کی شکل جو ہے بندر کسی بنا دی جائے تو کتنی بڑی ایک نشان عبرت ہوگی، اور انہیں کس جرم میں سزا دی گئی تھی اس کا ذکر بھی آگے بڑی تفصیل سے آ جائے گا، وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو سبز کے احکامات تھے ان کو پاؤں ترے روتا تھا. فجعلناها نکالا لما بین یدیھا، تاکہ ہم پھر ہم نے ان کو بنا دیا ایک عبرت کا نشانہ ان لوگوں کے سامنے جو موجود تھے، وما خلفھا، اور ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، وموعظۃ للمتقین، اور یہ ایک نصیحت تھی اہل تقویٰ کے لیے. وإذ قال موسى لقومه، اور یاد کرو جبکہ حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کیا مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ، اس لیے کہ وہ بچڑے کی پرستش کی وجہ سے گائے کا مقدس ہونا ان کے ہاں گویا کہ بہت ہی گویا کہ یہ بات ان کے عقائد میں شامل ہو چکی تھی، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو. وہ واقعہ کیا تھا وہ اگلے رکوع میں آ جائے گا. اب انہوں نے سب سے پہلے تو بہت اس بات کو سیریسلی لیا ہی نہیں. اتتخذنا ہزوا، کیا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو کہ گائے کو کیوں ذبح کر رہے ہیں، اس نے کیا گناہ کیا ہے بیچاری نے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اللہ کا حکم ہے اور اس میں چون و چرا کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ نے اگر حکم دیا کہ گائے یا بچھڑے کو ذبح کرو تو تمہیں کرنا ہے، اب اس کو تم سیریس لے ہی نہیں رہے، کہہ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب اس پر قوم نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ جلالی طبیعت کے تھے، جب انہوں نے بات کی تو قوم تھوڑی سی جو ہے ٹھٹکی کے بعد کو جو ہے معاملہ کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، لہذا وہ تیار تو ہو گئے گائے ذبح کرنے کے لیے، لیکن اب سوالات کی بوچھاڑ اب سن لیجیے. قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا ذرا اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ کہ وہ گائے ہو کیسی. سب سے پہلا سوال یہ. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وہ بچڑا یا وہ گائے ایسی ہونی چاہیے، لا فارض ولا بکر، نہ تو وہ بالکل بوڑھی ہو زیادہ عمر کی اور نہ ہی وہ بچیا ہو کم عمر کی. عوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان گویا کہ درمیانی عمر کا وہ جانور ہونا چاہیے. ففعلوا ما تؤمرون، لہذا اس پر عمل کرو اور اللہ نے جو حکم دیا اس کو ذبح کرو. قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما لونها، اب اگلا سوال داغ دیا، کیونکہ نیت کیا تھی عمل نہیں کرنا، لہذا سوالات کے اندر لپیٹ کر رکھو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے دین میں زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا گیا، اور اس کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر سوال کیا کہ حضور کیا حج جو ہے ہر سال فرض ہے، تو حضور نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا گویا کہ سنی انسنی کر دی، جو خلاف معمول تھا، حضور تو ہر بات کو بڑی توجہ سے سنتے تھے. اب پھر اس نے پھر دوبارہ سوال کیا، حضور یہ حج جو فرض کیا گیا کہ ہر سال فرض ہے، پھر حضور نے بات سنی انسنی کر دی. تیسری مرتبہ جب سوال کیا تو حضور ذرا غصے میں آئے اور آپ سے کہا کہ یہی وہ سوالات ہیں جو بنی اسرائیل نے کیے تھے اور اس کے بعد شریعت کے دائرے کو اپنے لیے تنگ سے تنگ کرتے گئے، اور وہ سرش تمہارے اندر بھی موجود، یہ اگرچہ ان سے نہیں کہا لیکن اصل جو لیسن ہے وہ کیا ہے. اب تم جو بار بار مجھ سے پوچھتے ہو، اگر میں ہاں کہہ دوں تو نبی کی زبان سے یہ بات نکلی ہوئی کہ ہاں ہر سال فرض ہے، تو ہر مسلمان پر حج ہر سال فرض ہو جائے گا. لہذا جس شے کے بارے میں اتنی وضاحت نہیں ہے تو اس میں سوالات کر کر کے اس کے بخیے ادھیڑ ادھیڑ کر جو ہے اس کے تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا یہ گویا کہ پسندیدہ بات نہیں ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ سمپل حکم دیا گیا تھا کہ ایک بچڑا ذبح کرو، اب وہ سوالات کی جو ہے تمار وہ چلتا چل جا رہا ہے. ذرا اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ اس کا رنگ کیا ہو، ما لونها، کس رنگ کی ہونی چاہیے. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ ہونی چاہیے زرد رنگ کی، فاقع لونها، اور وہ تیز زرد رنگ ہو کہ جو دیکھنے میں بھی اچھا لگے، تسر الناظرین، جو دیکھنے میں بھی بڑا فرحت بخش ہو. اب اس پر بھی تسلی نہیں ہوئی. قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی، اور پھر کہا کہ ذرا پھر دوبارہ پوچھو اپنے رب سے کہ کوئی اور اس کی تفصیل وہ ہے کیا، کچھ اور چیزیں بھی ہمیں بتائے تاکہ ہم جو ہے بالکل ٹو دا پوائنٹ اس جگہ تک پہنچ جائے جس کا ہمیں حکم دیا گیا. ان البقرہ تشابہ علینا، اس لیے کہ یہ جو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے بڑا کوئی متشابہ سی بات ہے، سمجھ نہیں آ رہا کون سی گائے ہم ذبح کریں. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یقیناً اگر ان تمام سوالوں کے ہمیں جواب مل گئے تو ہم یہ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا تَذْلُلٌ تُصِيلُ الْأَرْضَ. اب دیکھیے اگلی پابندی لگی ان کے اس سوال کے نتیجے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بیل یا وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نا ذلول تصیر الارض، کہ اسے نہ تو ہل میں جوتا گیا ہو جس سے کھیتی باڑی کی جاتی ہے، ولا تسقی الحرس، اور نہ ہی کسی رہٹ کے گرد لگایا گیا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا اب تو وہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جو ہے وہ ایک چرخی ہوتی تھی جس میں مختلف کپیاں بنی ہوتی تھی، اور ادھر رہٹ ہوتا تھا جس کے کوئی بیل یا کوئی گائے جو ہے اس کے ساتھ باندھی جاتی تھی، وہ گھومتی تھی اور چرخیاں اوپر سے آ کر جو ہے کھیت سراب کیا کرتے تھے، نہ وہ کسی اس کے اندر جوتی ہوئی ہو. تسکل حض جس سے کھیتیوں کو سراب کیا جاتا ہے. مسلمت اللاشیت فیہا، وہ بالکل بے عیب ہونی چاہیے اور اس میں کوئی داغ نہ ہو. قال الان جئت بالحق، اب انہوں نے کہا کہ ہاں اب بات ہم پر واضح ہو گئی. فذبحوها وما كادوا يفعلون، اور پھر بالآخر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا اور وہ ہرگز ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن یہ سوال کر کر کے جو ہے اتنا دائرہ تنگ کر دیا، اس میں بھی روایات میں ہے. اب گویا کہ وہ گائے کہ جو ان کے ہاں انتہائی مقدس تھی، گہرے زرد رنگ کی، اور جو بالکل جو ہے بچیا بھی نہیں تھی کہ زیادہ عمر کی بھی نہیں تھی، جسے نہ کبھی کسی کھیت میں جوتا گیا تھا نہ رہٹ میں لگایا گیا تھا، اور جو ان کے نزدیک بڑی مقدس تھی، ان سوال کر کر کے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا اور نتیجتاً پھر اسی گائے کو اسے ذبح کرنا پڑا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جبکہ تم نے ایک نفس کو قتل کیا، کسی انسانی جان کو تلف کر دینا بہت بڑا جرم ہے. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر اس کا وبال تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، الزام ایک دوسرے پر تھوپنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے برآمد کرے گا اس شے کو جو تم نے چھپایا ہوا ہے، کہ جس کو یہ مقتول ہے، جس کو قتل کیا گیا، اس کا قاتل کون ہے. ان کے اندر جو ہے ایک دوسرے پر الزام تراشی ہونے لگی. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اب یہ جو گائے یا بچڑا جو ذبح کیا گیا تھا تو ہم نے حکم دیا کہ اس کے ایک حصے کو، اس کا ایک ٹکڑا جو ہے لوتھڑا اس گائے کا لو اور اس کو اس لاش کے ساتھ اس کو مس کرو، اس کے ذریعے ایک ضرب لگاؤ. اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، اور پھر یہ کہ تورات میں ہے اس کے نتیجے میں وہ جو مقتول تھا جسے قتل کر دیا گیا تھا وہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا. یہ اب تورات کے اندر، قرآن یہاں تفصیل بیان نہیں کر رہا، لیکن آگے فرمایا گیا كذلك يحيي الله الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے. تمہاری نگاہوں کے سامنے اس گائے کا جو ہے گوشت کا ایک ٹکڑا مس کیا گیا اس مقتول کی لاش کے ساتھ اور وہ زندہ ہو گئی، اور اپنے بارے میں تم سمجھتے ہو گے جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، ہمیں شاید زندہ کیا ہی نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ اس کی قدرت نہیں رکھتا. کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا تاکہ تم عقل سے کام لو. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اور اس کے بعد پھر تمہارے دل مزید سخت سے سختر ہوتے چلے گئے. اب اللہ تعالیٰ کے انعامات کا وہ پورا تذکرہ کر دیا گیا، لیکن ان کی ناشکری اور کفران نعمت جو ہے اپنی حد سے تجاوز کر گیا. فَيَّكَ الْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اور وہ دل اپنی سختی میں پتھروں سے زیادہ سخت ہو گیا. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، انسان کے اندر جب سنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے کوئی حیوان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور وہ جو پتھروں سے جو سخت ہوا، آگے پھر تشبیہ دی گئی اس لیے کہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہیں، لما يتفجر منه انہار، جن سے نہریں نکل جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا مَا لَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان پتھروں میں سے تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو شق ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا مَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے گر پڑتے ہیں. اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں ہے ان چیزوں سے دور کرتے ہو. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تم اس بات کی تما رکھتے ہو، امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تم پر ایمان لے آئیں گے، تمہارے رسول کو مان لیں گے؟ ان کے دلوں میں تو شدید نفرت ہے تمہارے خلاف بھی اور تمہارے رسول کے خلاف بھی. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، جبکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا موجود ہے جو اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنتا ہے. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، اور اس کے بعد اس کلام کے اندر تحریف کر دیتا ہے اس کے بعد کہ وہ خوب اچھی طرح سمجھ چکے ہوتے ہیں. وہم یعلمون، اور خوب جانتے بوجھتے یہ کام کرتے ہیں. تورات کے احکامات کے اندر جو انہوں نے تحریف کی تھی اور اس میں جو رد و بدل کیا تھا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملتے ہیں منافقین اور خاص طور پر یہودیوں کے اندر بھی ایک طبقہ ایسا موجود تھا. ایک تو وہ راسخ العقیدہ یہودی تھے کہ جو خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے حضور کے بارے میں، ان کی خوشخبری موجود ہے لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لا رہے، اور ان کے اندر بھی نچلے درجے کے یہود بھی تھے. اب ان دونوں کا جو آپس میں مکالمہ ہوتا تھا، جب ملتے ہیں آپس میں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب بعض ایک دوسرے سے تخلیے میں ہوتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے وہ چیزیں جو تورات میں لکھی ہوئی ہیں حضور کی آمد کے بارے میں، اگر انہیں تم نے افشا کر دیا اور یہ باتیں مسلمانوں تک پہنچا دی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ قیامت کے دن یہی چیزیں ہمارے خلاف حجت بن کر کھڑی ہو جائیں گی. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، لہذا ان بشارتوں کو جو تمہاری تورات کے اندر موجود ہے ان کو چھپاؤ، ان کو لوگوں تک عام نہ کرو، ان کا افشا نہ کرو. افلا تعقلون، کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے ہر اس شے کی کہ جس کو وہ چھپا رہے ہیں، جو تحریف انہوں نے کر دی تو تورات کے اندر، وما یعلنون، جو اعلان کرتے ہیں. ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، ان میں ایسے امی بھی موجود ہیں کہ جو کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے. الا امانی، صرف اپنے آرزوئیں ہیں، کوئی اچھی تمنائیں ہیں، وشفل تھنکنگز ہیں، اس سے آگے بڑھ کے سوچنے کو تیار نہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ سوائے اس کے کہ ظن و گمان جو ہے اسی کے اوپر ان کی تعبیر ہے. ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہے. یہ امانی ہیں ان کے، یہ بڑی حسین آرزوئیں ہیں جن کے اندر مبتلا ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. ثم يقولون هذا من عند الله، تورات یا علماء، یہود کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جو ان کے روحبان تھے، جو احبار تھے، جو علماء تھے، تورات کی تعلیمات میں جو تحریف کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے لکھا اور تورات کی اصل تعلیم کو مٹا دیا، ڈیلیٹ کر دیا، اور کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حکم اللہ کا. ثم يقولون هذا من عند الله، اور اپنی تحریر کو منسوب کرتے تھے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے. ليشتروا به ثمنا قليلا، یہ فتویٰ فروش جو ہوتے ہیں علماء، یہ ان کا کام ہے کچھ دنیا کی تھوڑی سی منفعت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات میں تبدیلی پیدا کر دینا، اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے فتوی اور کہنا کہ اللہ کا حکم یہ ہے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تباہی اور بربادی ہے اس لکھے ہوئے پر جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. وویل لہم مما یکسبون، اور یہ جو کمائی انہوں نے کی اس کے ذریعے جو ایک منفعت حاصل کی، کہ روپیہ پیسہ حاصل کیا فتویٰ فروشی کے نتیجے میں، تو وہ بھی ان کے لیے تباہی کا باعث ہو گئے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ وہ امانی ہے، وشفل تھنکنگ، ان کا خیال یہ ہے، کہتے یہ ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، صرف گنتی کے چند دن، معدودہ ہے، چند دنوں کے لیے ہمیں جالا جائے گا، اس لیے کہ اپنے کرتوت تو پتا ہے نا، لہذا جہنم میں ڈالے تو جائیں گے لیکن فوراً ہی نکال لیے جائیں گے. قل اتخذتم عند الله عهدا، اے نبی ان سے پوچھے کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی عہد باندھا ہوا ہے؟ فلن يخلف الله عهده، کہ اللہ تعالیٰ اس عہد کی پابندی کرے گا، اس کے خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کی جانب منسوب کر رہے ہو وہ بات جس کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں، بے بنیاد بات اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو. بلا من کسب سیئۃ، اب یہ آیت جو ہے بڑی سخت آیت ہے، ہرگز نہیں جو جان بھی کمائے گی کسی ایک برائی کو، سیئۃ یہ دکرا ہے بڑا گناہ، جسے آپ کبائر گناہ کہتے ہیں، کبیرہ گناہ کسی نے کمایا. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس ایک گناہ نے اس کی پوری زندگی کا احاطہ کر لیا، گویا کہ اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوا. خَطِيئَتًا بڑا گناہ تھا، کبیرہ گناہ. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنمی ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ ہے اصل میں کسی شے کے بارے میں علم میں بھی آ جائے کہ یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر انسان اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور وہ پوری زندگی جاری و ساری رہتا ہے، اسی پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو خواہ تہجدیں بھی ہوں، ذکر اذکار بھی ہو، کوئی بیسیوں عمریں بھی کی ہوں، سب کچھ، لیکن ایک حرام بھی اگر کسی نے کمایا اور تا مرے دم مرگ جو ہے اس پر قائم رہا، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. وَإِذَا أَخَذَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہوں گے پھر جنت والے، باغوں میں رہنے والے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.